کربلا 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 کربلا.
قرآن پہ اگر غور کرے انسان، قرآن میں فکر کرے انسان، قرآن کہتے ہیں حج کرو، لیکن حج کرنا صرف ایک گھوم کے آ جانا نہیں ہے، حج کرو یعنی کچھ بننا ہے تمہیں. قرآن لے آیا، السلام علیکہ سید الشہداء کے القابات میں سے، سید الشہداء کے ان عناوین میں سے جو معصومین نے عطا فرمائے، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث درود ہو آپ پر. امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر وارث ابراہیم ہیں، وارث آدم ہیں، وارث نوح ہیں، وارث اسماعیل ہیں، وارث موسیٰ و وارث عیسیٰ ہے، وارث جمیع انبیاء ہے. یہ حسین ایک تنہا شخصیت کا نام نہیں، یہ حسین صفِ انبیاء کا نام ہے. اس لیے تو جناب ام سلمہ نے ان قاتلوں سے کیا کہا کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو انبیاء کے زمانے میں نہیں تھے، ہمارے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہے. فرمایا کہ نواسا رسول کو جو تم نے مارا، سمجھو سارے انبیاء کو قتل کیا. یہ پوری صف انبیاء کھڑی ہوئی ہے. حسین وارث جمیع انبیاء کے. قرآن دعوت دیتا ہے انسان کو، جگاتا ہے انسان کو، ضمیر جھنجھوڑتا ہے انسان کا. سید الشہداء بھی حج پہ گئے، حاجی بھی حج پر آئے، لیکن جو قرآن سمجھ کے حج پہ گئے اور جنہوں نے فقط ثواب کے لیے قرآن پڑھا اور حج پر گئے، فرق 8 ذی الحجہ کو معلوم ہو گیا. 8 ذی الحجہ کو معلوم ہو گیا کہ کون قرآن خان بھی ہیں اور قرآن فہم بھی ہیں، اور کون فقط قرآن خان ہیں قرآن فہم نہیں ہے. سید الشہداء نے 8 ذی الحجہ کو احرام کھول دیے، 8 ذی الحجہ کو احرام کھول کے کیا کہا؟ سب سے کہا، جن پر حج واجب تھا انہیں بھی کہا، جن کا حج مستحب تھا انہیں بھی کہا، جن کا حج تمتع تھا انہیں بھی کہا، جن کا حج افراد تھا انہیں بھی کہا، جن کا حج قران تھا انہیں بھی کہا کہ سب اپنا احرام کھول کر میری طرح آؤ، میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ. مکہ میں بھی پہنچ چکے، قرآن کی آیت پر بھی عمل کر کے پہنچے، لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اگر قرآن سمجھ میں آیا ہوتا، 8 ذی الحجہ کو طواف و نماز و سعی و عرفہ و منا، ایک نئی منا کو تلاش میں جاتے، ایک نئی عرفہ کی تلاش میں جاتے. کون سی منا؟ وہ منا جہاں پر بکرے کاٹے جاتے ہیں، وہاں حج انجام دیا جاتا ہے. سید الشہداء نے فرمایا کہ میں ایک اور منا میں آپ کو لے جاتا ہوں جہاں پر حج بچایا جاتا ہے، جہاں پر حج بچایا جاتا ہے. بعض اوقات عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے، بعض اوقات عبادت بچانے کا وقت ہوتا ہے، بعض اوقات دین پر عمل کا وقت ہوتا ہے، بعض اوقات دین کو بچانے کا وقت ہوتا ہے. انسان اس وقت دین پر عمل کرتا ہے اگر دین محفوظ ہو، اگر دین بچا ہوا ہو. لیکن جن کا دین ہی محفوظ نہ ہو، وہ مسجدوں میں چپکے سے بیٹھ کر، وہ عزاخانوں میں چپکے سے بیٹھ کر، وہ حرم خدا میں بھی چپکے سے بیٹھ کر اگر عبادتوں کو بہانہ قرار دیں، ان کے یہ بہانے قبول نہیں ہیں. چونکہ کچھ مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے تھے، زیارت میں مشغول تھے، نماز شب میں مشغول تھے، کچھ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مجاور کعبہ بنے ہوئے تھے. سید الشہداء نے مسجد نبی بھی چھوڑی، فرمایا روزہ رسول بھی چھوڑا، کہا تم رسول کے مجاور بنے ہوئے ہو، مجھ سے زیادہ قربت تو رسول سے تمہیں نہیں ہے، مجھ سے زیادہ قربت تو نہیں ہے تمہیں، مسجد النبی سے مجھ سے زیادہ تعلق تو تمہارا نہیں ہے، کعبہ کے ساتھ مجھ سے زیادہ تو تمہارا تعلق نہیں ہے. جب میں مسجد النبی بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں روزہ رسول بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں کعبہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، تو تم جو دور کی نسبت ہے کیوں اتنے کعبہ کے حامی بن گئے؟ تم کیسے کعبہ کے اتنے حامی بن گئے؟ بچے ہوئے کعبہ میں جا کر طواف کرنا، اور کعبہ کی حرمت کو بچانا، کعبہ کے تقدس کو بچانا۔ قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ پہلے اپنا دین بچاؤ، پھر اس بچے ہوئے دین کے سائے میں زندگی بسر کرو۔ پہلے اپنے دین کو تحفظ دو، پھر اس محفوظ دین کے تحت زندگی بسر کرو۔ قرآن کا فرمان ہے لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ توجہ فرمائیں، عاشورہ کا قرآنی فلسفہ، عاشورہ کے قرآنی اصول۔ کوئی قرآن سے پوچھے کہ سید الشہداء نے کیا کیا، سید الشہداء نے کیوں قیام فرمایا، سید الشہداء نے کیوں قربانیاں دی، سید الشہداء کیوں اپنے خاندان و کنبے کو لے کر راہ خدا میں قربان کر دیا، قرآن جواب دے گا، قرآن جواب دے گا۔ لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، کہ اگر خدا بعض انسانوں کے ذریعے بعض انسانوں کو دفع نہ کرے، دور نہ کرے، دتکارے نہیں، ان کا خاتمہ نہ کرے، ان کا کلا کما نہ کرے، تو تمہیں معلوم ہے کیا ہوگا؟ لہدمت سوام او وبی او، تو عبادت خانے، مساجد، نمازیں، اذاخانے اور سب چیزیں جو دین کے مرکز کے نام پر بنے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب ویران ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، لہدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ، مساجد بھی ویران ہو جائیں گی، نمازیں بھی ویران ہو جائیں گی، عبادت خانے ویران ہو جائیں گے۔ بیع یہود کے عبادت کا دیکھو کہتے ہیں، سوما مسیحیت کے عبادت خانے کو کہتے ہیں۔ اگر بعض لوگ اٹھ کر دین خدا کا دفاع نہ کریں اور بعض لوگ اٹھ کر دشمنان دین خدا کے خلاف نہ لڑیں، ان کے خلاف جہاد نہ کریں، ان کے خلاف پیکار نہ کریں، تو تمہیں معلوم ہے ہوگا کیا؟ چونکہ کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا مدرسہ محفوظ ہے دین سارا محفوظ ہے۔ پاکستان میں تو یہ عام سی بات ہے نا کہ جب کسی کی کرسی خطرے میں پڑتی ہے کہتا ہے اسلام خطرے میں، پتہ نہیں اسلام کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، کبھی بہت خطرے میں ہوتا ہے، کبھی بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ اگر یہ پارلیمنٹ میں ہو اسلام بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، اگر یہ پارلیمنٹ سے باہر ہو اسلام فوراً خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا نام مختلف رکھا ہوتا ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوا کہ حاجی صاحب آئے اور ان کے نوکر کا نام اسلام تھا، نوکر سامان لے کے چلا گیا، حاجی صاحب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو انہوں نے نوکر کو بلایا اسلام، تو لوگوں نے نعرے لگائے زندہ باد۔ وہ اپنے نوکر کو بلا رہے تھے، اس کا نام اسلام تھا۔ اسلام کبھی کسی شخص کا نام کوئی رکھ لے اور اس کو آوازیں دے تو نہ کہیں زندہ باد، کیونکہ یہ اپنے نوکر کو نام لے رہا ہے، بلا رہا ہے، نہ کہ اسلام جو خدا نے نازل کیا، اسلام جو پیغمبر نے پیش کیا، اسلام جو آئمہ نے پیش کیا، یہ اس کے نوکر کا نام اسلام ہے۔ کوئی اور شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے نام رکھا ہوا تھا، مجازی نام، کھانے کی چیزوں کا مجازی نام رکھا ہوا تھا، روٹی کو مسلح کہتا تھا وہ مجازن، یا مذاق میں جیسے بھی کہیں، روٹی کا نام اس نے مسلح رکھا ہوا تھا، ڈونگے کا نام اس نے لوٹا رکھا ہوا تھا، بوٹیوں کو سجدگا کہتا تھا وہ، حلوے کو تسبیح کہتا تھا، یہ اس نے نام رکھے ہوئے تھے۔ اور جب بھی کوئی جاتا اس کے گھر میں، وہ فوراً اپنے نوکر سے کہتا کہ جلدی مسلح تیار کرو، جلدی لوٹا تیار کرو، تسبیح تیار کرو، سجدگاہ تیار کرو۔ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ نماز کے وقت آئیں تو بھی یہ عبادت کی فکر میں ہے، نماز کے وقت سے ہٹ کر آئیں تو بھی یہ، ہم رات کو آتے ہیں پھر بھی اس کی زبان پر مسلح اور سجدگاہ اور تسبیح کا ذکر ہے، اگر دن کو آئیں تو بھی اس کی زبان پر یہی ذکر ہے، کیسا اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کن چیزوں کا نام مسلح اور لوٹا رکھا ہوا ہے، کبھی نام تو رکھ لیتے ہیں، معلوم نہیں کس چیز کا نام اسلام ہے، جو فوراً محفوظ بھی ہو جاتا ہے، جو فوراً خطرے میں بھی پڑ جاتا ہے، کہ اگر مجھے کچھ مل جائے تو اسلام محفوظ ہو گیا، اگر میں محروم ہو گیا تو اسلام خطرے میں پڑ گیا۔ نہ، اسلام خطرے میں جب پڑتا ہے، مجھے کرسی ملے یا نہ ملے، واقعاً اس کو خطرہ ہوتا ہے، اور اسلام محفوظ ہوتا ہے اگرچہ میں محروم ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ اسلام محفوظ بنانے سے محفوظ ہوگا، اگر اسلام کے اوپر منڈلائے ہوئے خطرات کے مقابلے میں انسان چپ ساد کے بیٹھا رہے، بہانے کرتا رہے، کیا کہ ہمیں تو مسجد میں نماز پڑھنے سے کوئی روکتا نہیں ہے، ہمیں تو عذاب برپا کرنے سے کوئی روکتا نہیں ہے، ہمیں تو مدرسے میں پڑھانے سے کوئی روکتا نہیں ہے، ہمیں تو کسی قسم کے مذہبی کسی کام سے کوئی روکتا نہیں ہے، بس کیوں کہتے ہو کہ اسلام خطرے میں ہے؟ یزید جب برسر اقتدار آیا، آیا اس نے مسجد النبی میں نماز جماعت پہ پابندی لگائی؟ نہیں لگائی، نہیں لگائی، نماز جماعت پہ پابندی نہیں لگائی. یزید جب برسر اقتدار آیا، اس نے کعبہ میں حج پر پابندی نہیں لگائی، طواف پر پابندی نہیں لگائی، منا و عرفہ جانے پر پابندی نہیں لگائی، روزہ رکھنے پر پابندی نہیں لگائی، کہ بے شک یہ کام کرتے رہو، لیکن سید الشہداء نے فرمایا الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عن. معصوم فرما رہے ہیں، معصوم کا فرزند فرما رہا ہے، نواسا رسول فرما رہا ہے، ایوہ الناس تمہیں معلوم ہے اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے. لوگ حیران تھے کہ ہمیں تو کوئی روک نہیں رہا عمل سے، آپ کیسے فرما رہے ہیں یہ خطرے میں ہے؟ کون سی چیز خطرے میں ہے؟ اس کے لیے بصیرت چاہیے. اسلام کو کون سا خطرہ درپیش ہو گیا تھا کہ سید الشہداء نے فرمایا یہ خطرہ ہے؟